عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا عشرت بنا ہوں جب سے شیدا حضور کا تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں.
سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. ریڈیو تہران کی اردو نشریات کو آپ میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں. ریڈیو تہران کی شام کی نشریات پاکستان میں مقامی وقت کے مطابق شام 5:50 پر اور ہندوستان میں مقامی وقت کے مطابق 6:20 پر پیش کی جاتی ہیں. ہماری شام کی نشریات کا دورانیہ 3.5 گھنٹے ہوتا ہے. سامعین, ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات پاکستان میں مقامی وقت کے مطابق صبح 6:20 پر اور ہندوستان میں مقامی وقت کے مطابق 6:50 پر شروع ہوتی ہے. ہماری یہ نشریات 1 گھنٹے تک جاری رہتی ہے. سامعین, انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir. اور اب پیش ہے پروگرام یادوں کے جھروں کے.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 24 شہریور, 22 ربیع الاول اور 15 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. بائیس ربیع الاول سن 4 ہجری قمری کو مسلمانوں نے یہودیوں کے قبیلے بنی نذیر کے خلاف جنگ کا آغاز کیا. بنی نذیر مدینے کے مضافات میں ساکن یہودیوں کے 3 گروہوں میں سے ایک تھا, جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عہد کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف کسی بھی قسم کا اقدام اٹھانے سے وہ گریز کریں گے. اس کے بعد جب بنی نذیر نے اپنے عہد کو توڑا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ وہ مدینہ کے اطراف سے دور چلے جائیں، لیکن چونکہ بنی نذیر نے مدینہ کے منافقین سے ساز باز کی تھی اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل نہیں کیا، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ہمراہ بنی نذیر کے قلعوں کو اپنے محاصرے میں لے لیا، جس کی بنا پر وہ اپنے قلعوں کو خالی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تاریخی اسناد کے مطابق اس کے باوجود بنی نذیر کے یہودی مسلمانوں کے خلاف اپنی سازشوں سے باز نہیں آئے۔ توبی شہریور سن 1369 ہجری شمسی کو عصر حاضر کے معروف ایرانی مصور علی محمد حیدریان کا انتقال ہوا تھا۔ وہ 1275 ہجری شمسی میں اصفہان میں پیدا ہوئے تھے۔ استاد علی محمد حیدریان کمال الملک پینٹنگ اسکول کے قیام کے آغاز سے ہی استاد کمال الملک سے پینٹنگ سیکھنے والے اولین طالب علموں میں شامل تھے۔ بعد میں انہوں نے استاد کمال الملک کے ساتھ مصوری کے طلباء کی تربیت بھی کی۔ وہ پینٹنگ اسکول کے بانی اساتذہ میں سے ایک تھے جو بعد میں تہران یونیورسٹی کے فنون لطیفہ یا فائن آرٹس کالج میں تبدیل ہو گیا تھا۔ علی محمد حیدریان کو 1343 ہجری شمسی میں فائن آرٹس کالج میں باقاعدہ طور پر پروفیسر مقرر کیا گیا اور 1346 میں ایرانی آرٹ کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں فائن آرٹس کالج کا ایک ممتاز پروفیسر منتخب کیا گیا۔ ان کے کاموں میں پروفیسر پاسچر کا ایک پورٹریٹ بھی شامل ہے جو پیرس کے پاسچر انسٹیٹیوٹ کے میوزیم میں رکھا گیا ہے۔ چوبی شہریور سن 1378 ہجری شمسی کو ایران کے ممتاز مورخ اور محقق ڈاکٹر عبدالحسین زرین کوب نے وفات پائی۔ وہ سن 1301 ہجری شمسی میں ایران کے مغربی شہر بروجرد میں پیدا ہوئے تھے۔ ڈاکٹر زرین کوب نے سن 1327 ہجری شمسی میں گریجویشن کیا اور پھر تاریخ میں ڈاکٹریٹ کی۔ ان کو تاریخ کے علاوہ فارسی ادب اور تصوف میں بھی بہت زیادہ دلچسپی تھی اور ان موضوعات پر انہوں نے تحقیق اور تالیف کا کام بھی کیا تھا۔ ڈاکٹر زرین کوب نے اپنے بہت سے ترجمے، مقالے اور تالیفات چھوڑی ہیں، جن میں بامداد اسلام، تاریخ در ترازو، آشنائی با نقد ادبی اور کارنامہ اسلام خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ چوبیس شہریور سن 1366 ہجری شمسی کو عصر حاضر کے ماہر فلکیات اور ایرانی جنتری کے ناشر پروفیسر حبیب اللہ نجومی کا انتقال ہوا۔ حبیب اللہ نجومی سن 1287 ہجری شمسی میں شیراز میں ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے تھے جس کے اکثر افراد نجوم و فلکیات کے میدان کی اہم شخصیات کے طور پر مشہور ہوئے تھے اور جس کی تقریباً تین نسلیں کیلنڈر اور جنتریاں تیار کرنے اور ان کی اشاعت سے وابستہ رہیں۔ خود حبیب اللہ نجومی نے 9 سال کی عمر میں اپنے والد سے علم فلکیات سیکھا تھا اور 18 سال کی عمر میں جنتری تیار کرنا شروع کر دی۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد انہوں نے اکیلے ہی اس کام کو آگے بڑھایا اور سن 1312 ہجری شمسی میں اپنی پہلی جنتری شائع کرائی۔ پندرہ ستمبر سن 1897 کو پاکستان کے سابق وزیر اعظم اسماعیل ابراہیم چندری گر پیدا ہوئے تھے۔ ان کا تعلق بمبئی کے ایک علمی گھرانے سے تھا۔ انہوں نے بمبئی یونیورسٹی سے بی اے ایل ایل بی کیا تھا۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد وہ بمبئی ہائی کورٹ سے وابستہ ہو گئے تھے۔ اس دوران وہ مختلف قانون ساز اداروں کے رکن بھی رہے۔ 1940 میں آئی آئی چندریگر نے تاریخی شہر لاہور میں قرارداد پاکستان کی حمایت میں تقریر کی۔ 1946 میں ہندوستان کی عبوری حکومت میں انہیں وزارت تجارت کا قلمدان ملا۔ قیام پاکستان کے بعد وہ پاکستان کے مرکزی وزیر صنعت و تجارت، افغانستان میں پاکستان کے سفیر، نیز اس وقت کے صوبہ سرحد اور پنجاب کے گورنر بھی رہے۔ جب چودھری محمد علی پاکستان کے وزیر اعظم بنے تو چندریگر ایک مرتبہ پھر مرکزی کابینہ میں شامل ہو گئے۔ پھر 18 اکتوبر 1957 کو وہ پاکستان کے چھٹے وزیر اعظم منتخب ہوئے اور اس عہدے پر صرف 59 دن فائز رہنے کے بعد 16 دسمبر 1957 کو وہ مستعفی ہو گئے۔ آئی آئی چندریگر نے 26 ستمبر 1960 کو کراچی میں وفات پائی۔ پندرہ ستمبر سن 1916 کو پہلی مرتبہ ٹینک کا استعمال کیا گیا تھا۔ ٹینک برطانیہ کی ایجاد ہے۔ اسے پہلی مرتبہ پہلی جنگ عظیم کے دوران 15 ستمبر 1916 کو سوم کے محاذ پر استعمال کیا گیا۔ اس جنگ میں ٹینک کی کارکردگی مایوس کن تھی، لیکن دوسری جنگ عظیم میں فوجی ماہرین نے ٹینکوں پر خصوصی توجہ مرکوز رکھی۔ دوسری جنگ عظیم میں جرمنوں کی ابتدائی کامیابی کا بنیادی سبب یہی ٹینک تھے۔ ٹینک کے اندر توپیں اور مشین گن لگی ہوتی ہیں اور ان کو استعمال کرنے والا عملہ بھی ٹینک کے اندر ہی ہوتا ہے، جو باہر سے دکھائی نہیں دیتا۔ جدید دور میں بھی ٹینک ایک اہم فوجی ہتھیار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آج کل انہیں اس انداز سے بنایا جاتا ہے کہ وہ مہلک گیسوں، جراثیمی اور ایٹمی ہتھیاروں کے اثرات سے محفوظ رہیں۔ ان میں راڈار اور لیزر آلات بھی نصب ہوتے ہیں تاکہ نشانے کے بارے میں ٹھیک ٹھیک معلومات حاصل ہو سکے۔ پندرہ ستمبر سن 1958 کو تاریخ طب میں پہلی بار آشوب چشم بیماری کے وائرس کا انکشاف ہوا۔ اس وائرس کے انکشاف سے اس بیماری پر، کہ جس کی وجہ سے دنیا میں ہر سال ہزاروں افراد بینائی سے محروم ہو جاتے تھے، قابو پانے کی راہ ہموار ہوئی۔ اس وائرس کا انکشاف برطانیہ کے دو ڈاکٹروں نے کیا تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ امام محمد تقی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ سخت محنت کرو تاکہ مقصد کو حاصل کر سکو، ورنہ رنج و غم کے ساتھ محروم رہو گے۔ خدا کسی بھی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ کڑی محنت یا سخت محنت تو مشقت ہی انسان کو اس کے مقصد تک پہنچاتی ہے۔ ویسے تو انسان کو ہر کام کے لیے محنت کرنی چاہیے، مگر جب کسی انسان کا مقصد عظیم ہو اور ہدف اس کا بلند ہو تو ایسے میں اس کے لیے سخت محنت بہت ضروری ہو جاتی ہے۔ اسی محنت کے بغیر اس کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ انسان کو زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے، اور محنت سے ہی اس کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے اگلا پروگرام، ایرانی فن تعمیر، تو سماعت فرمائیے یہ پروگرام۔
عزیز سامعین، پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران کے معروف فنکار جناب ماہر النقش کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، محمود ماہر النقش کی پیدائش 1922 عیسوی میں شہر اصفہان میں ہوئی۔ وہ ایران میں فن تعمیر اور ٹرائلز کے کاموں کے ماہر اور استاد تھے۔ وہ اپنے بچپن کے بارے میں اس طرح سے کہتے ہیں، جب میں 5 سال کا تھا تو میری ماں کا انتقال ہو گیا، اور پھر میں حصول علم کے لیے تہران آ گیا اور دوسری عالمی جنگ کے بعد تہران میں ہی رہائش پذیر ہو گیا۔ میرے والد روایتی معمار تھے، اور میں اسی بچپن سے ہی معماری اور ٹائلوں کے کام نیز خوبصورت رنگوں میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتا تھا۔ میں 7ویں کلاس میں تھا کہ میرے ریاضی کے معلم نے مجھ سے کہا کہ ہندسے کی کلاس سے متعلق خطوط کھینچو۔ میں نے جواب دیا کہ میں خط کھینچنا نہیں جانتا، لیکن گرہ کشی جانتا ہوں۔ گرہ کشی ان ٹائلوں کو کہتے ہیں جن میں مختلف ڈیزائنیں اور نقشے چند ہندسی شکلوں کے ساتھ ایک دوسرے کے پہلو میں قرار پاتے ہیں اور ایک مجموعی شکل وجود میں لاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سے ہمارے تعلیمی سال کے آخر تک معلم ہم سے یہی چاہتے تھے کہ میں وہی ڈیزائنیں کھینچوں جو میرے دماغ و خیال میں ہیں۔
سامعین، اسلامی نقوش کی تصویر کشی اور صفویہ دور کے طرز پر ٹائلوں کے نقوش کی مشق محمود ماہر النقش کی اہم سرگرمیاں شمار ہوتی ہیں۔ یہ ہنر مند ایک مدت تک ایران کی علم و صنعت یونیورسٹی میں معماری کی تدریس میں مشغول رہے، لیکن اپنی عمر کے بیشتر حصے میں ایران کی کاشیکاری یا ٹائلنگ کے شعبے میں تحقیقاتی کام انجام دیتے رہے۔ اسی طرح ٹائلیں بنانے اور گنبد کی ڈیزائن کا کام محمود ماہر النقش کی دائمی دلچسپیوں میں شمار ہوتا ہے، اور یہی امر اس بات کا باعث بنا کہ ان کے متعدد آثار پورے ایران میں پائے جائیں۔ محمود ماہر النقش ایران میں ٹائلیں لگانے کے کام کے عروج کا زمانہ تیموری دور میں مورق ٹائلوں اور صفوی دور میں 7 رنگوں والی ٹائلوں کو قرار دیتے ہیں۔ اب تک ان کی 25 جلد کتابیں ٹائلنگ اور معماری کے تعلق سے منظر عام پر آ چکی ہیں، کہ جن میں سے بعض جیسے عمارت کے عملی اصول، عمارت کے فنی اصول، بنائی اسکرپٹ، فیروزے کا رول، اینٹیں اور ان کا رول، اور اصفہان کی مسجد حکیم کی معماری قابل ذکر ہیں۔ کچھ برسوں قبل محمود ماہر النقش نے ایرانی ٹائلنگ میں ڈیزائن اور پرفارمنگ کا رول نامی گراں بہا تحقیقی کتاب 5 جلدوں میں شائع کی، کہ جس میں دقت اور بلندی نظر کے ساتھ ٹائلوں کے کام کے علم و ہنر کے رموز کے ایک اہم حصے نیز فنی اور ہندسی نقوش کو اس روش پر بیان کیا گیا کہ جو طالبان علم کے لیے سیکھنے اور اس سے مطابقت کرنے کے قابل ہو۔
سامعین، خطوط اور لکیریں بظاہر معمولی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، جبکہ ان کا مجموعہ کسی تحرک اور نقل و حرکت کا حامل ہوتا ہے یا نظریات کا خاکہ ہوتا ہے۔ لکیروں کے پیچ و خم ایک صفحے میں جمع ہو جاتے ہیں اور ہر دیکھنے والے کی توجہ کو اپنی سمت مبذول کرتے ہیں۔ یہ تحرک لکیروں کو جا وجا کرنے والے فرد کی فکر سے حاصل ہوتا ہے۔ البتہ اس کام کے وسائل جیسے برش، پینسل، جپسم، آئل پینٹ، واٹر کلر ان لکیروں اور خطوط کو وجود میں لانے میں اہم کردار کے حامل ہوتے ہیں، لیکن اس کی تخلیق کرنے والے استاد کی مہارت بنیادی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ وہ پینٹر یا ٹائل آرٹسٹ کے ہنر اور کام کی حساسیت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ایک نقاش یا پینٹر اپنی مہارت اور توانائی پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک خوبصورت نقش کی تخلیق کر سکتا ہے، لیکن لکیریں دیکھنے والوں کے ادراک کے لحاظ سے یکساں نہیں ہوتی، بلکہ مختلف افراد کے نزدیک اس کی مختلف تعبیریں ہوتی ہیں۔ لکیریں کبھی کھردری لگتی ہیں اور کبھی نرم و لطیف ہوتی ہیں، کبھی مضبوط ہوتی ہیں اور کبھی کمزور۔ اس مقام پر ہنرمند کو یہ بات درک کرنے کی ضرورت ہے کہ کس حصے میں کس خط اور لکیر کا استعمال کریں۔ لکیروں میں سے ہر ایک دیکھنے والوں میں مخصوص احساس پیدا کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک نقش یا تصویر دیکھنے والے کو آرام و سکون حاصل ہوتا اور کبھی ہیجان پیدا ہو جاتا ہے۔
سامعین، استاد ماہر النقش نے اسی طرح کتیبوں کے بارے میں بہت سی تصویروں اور ڈیزائنوں کا ذکر کیا ہے کہ جن میں حضرت علی علیہ السلام کا نام مختلف شکلوں اور ڈیزائنوں میں تحریر کیا گیا ہے۔ استاد ماہر النقش اس قسم کی لکیروں کی شناخت اور ڈیزائنوں کے مطالعے کو اسلامی دور میں ایران کی معماری کے جائزے کے لیے بنیادی شرط قرار دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایران کے شہروں میں دینی مدارس اور مساجد کے بہت سے دروازے پیغمبر اسلام کی معروف حدیث سے مزین کیے گئے ہیں۔ یہ حدیث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کی شان و عظمت کو بیان کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں ارشاد ہو رہا ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارک کو صدیوں قبل سے ماہر خطاطوں نے مختلف ڈیزائنوں میں تحریر کیا ہے۔ خط نستعلیق میں اس حدیث کو کچھ اس طرح سے تحریر کیا گیا ہے کہ کلمہ العلم کو کشیدہ صورت میں لکھا گیا ہے اور نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس کے اوپر قرار پایا ہے۔ اس قسم کی لکھاوٹ کا ایک نمونہ شہر مقدس قم کے مدرسہ دارالشفا کے دروازے کے اوپر موجود ہے۔ واضح رہے کہ مدرسہ دارالشفا مدرسہ فیضیہ سے ملا ہوا ہے اور حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے قریب واقع ہے۔
سامعین، ڈیزائن اور ٹائلنگ آرٹ کے اس محقق کو 1982 میں ایک اعلی محقق کے طور پر تسلیم کیا گیا تھا اور انہوں نے معماری اور اسلامی ڈیزائن اور ٹائلنگ کے شعبے میں قرآن کریم کے منتخب خادم کا لقب حاصل کیا ہے۔ ماہر النقش کا خیال ہے کہ ایران کی معماری ہخامنشیوں کے دور سے عروج پر رہی ہے، حتیٰ ہندوستان میں تاج محل کی عمارت بھی، کہ جو دنیا کے عجائبات میں شمار ہوتی ہے، ایک ایرانی معمار استاد عیسیٰ شیرازی نے تعمیر کی ہے۔ وہ ایران کی معماری میں ٹائلنگ کا فن وجود میں آنے کا زمانہ، ایران میں اسلام کی آمد کا زمانہ قرار دیتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اسلام انسانوں اور دیگر زندہ چیزوں کی مجسمہ سازی اور مصوری سے منع کرتا ہے، اور یہی امر باعث ہوا کہ ہنرمندوں نے نقاشی وار معماری کے شعبے میں نئی ایجادات کی۔
سامعین، استاد ماہر النقش کا 24 اسفند 1389 ہجری شمسی مطابق 15 مارچ 2011 کو 88 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ 18 دسمبر 2010 کو شہر میونخ میں لگائی گئی ایرانی نمائش میں، جو سرزمین نیائش کے نام سے تھی، اس ہنرمند نے اپنے جدید فن پاروں کے ساتھ شرکت کی تھی۔ ایرانی معمار اور ٹائل آرٹسٹ محمود ماہر النقش نے اس نمائشگاہ میں کہا تھا کہ گزشتہ ایک صدی میں ایرانی و اسلامی ہنر کے طور پر ایرانی معماری میں رونما ہونے والی تبدیلیوں اور اس کے ارتقاء کا جائزہ اس نمائش میں لیا جائے گا۔ انہوں نے اس نمائش کی افتتاحی تقریب میں ایران کی معماری کو مقدس اور گراں قدر بتاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ فن تعمیر قدیم دور سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے اور دنیا میں اس کی مثال اور نمونے نہیں پائے جاتے۔ اسی سبب سے اور ایران کے ٹائلیں لگانے کے کام کے فن کے تحفظ کی کوششوں کے سلسلے میں ہم بہت زیادہ اقدامات، مثال کے طور پر کتابوں کی چھپائی اور پوری دنیا میں نمائشوں کا انعقاد کر رہے ہیں۔ اس نمائشگاہ کی افتتاحی تقریب میں دنیا کی 7 رنگوں والی سب سے بڑی ٹائل کا، کہ جس پر حضرت علی علیہ السلام کا اسم گرامی تحریر تھا، رونمائی کی گئی۔ اس خوبصورت ٹائل کا سائز 60x60 سینٹی میٹر ہے، کہ جو استاد ماہر النقش کا ایک بہترین کارنامہ اور ٹائلز کے فن کی دنیا میں ایک شاہکار ہے۔
عزیز سامعین، اس ایرانی فنکار کی زندگی کا ایک مختصر جائزہ لینے کے بعد ایرانی ثقافت و معماری کے فن پر مشتمل یہ سلسلے وار پروگرام اب اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہم نے اس موضوع سے متعلق گزشتہ 80 پروگراموں میں کوشش کی کہ آپ کو ایرانی فن تعمیر اور اس کے نمونے، جو ایران اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں آشنا کرائیں۔ اگرچہ ایک ایرانی کہاوت ہے کہ شنیدن کی بوت مانند دیدن، سنی جانے والی بات دیکھنے کی مانند کب ہوتی ہے۔ بہر صورت ہر ملک کی معماری کا جائزہ لینے سے اس سرزمین کے عوام کے عقائد و ثقافت سے کسی حد تک آشنائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایرانی فن تعمیر کے جائزے میں اہم نقطہ سرزمین ایران اور اس سرزمین کے عوام کے عقائد کا معماری کے ان آثار کے ساتھ پایا جانے والا وہ استوار بندھن ہے کہ جس نے ایرانی تاریخی آثار کو خوبصورت اور قابل دید آثار میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس سرزمین کی تاریخ کی تدوین کے آغاز سے لے کر اب تک ایران کی معماری کے اصلی خطوط اور اہداف کا سرسری جائزہ لینے سے در حقیقت ایسی شاہراہ کھل جاتی ہے کہ جس سے انسان ایران کی سرزمین کی قدیم تہذیب کے قلب تک پہنچ جاتا ہے۔
سامعین، ہمارے اس سلسلے وار پروگرام کو سننے پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے ضرور ہمارے ان پروگراموں سے استفادہ کیا ہوگا، اس امید کے ساتھ کہ آئندہ بھی اس سے بہتر انداز میں آپ کے لیے نئے پروگرام ترتیب دے سکیں گے اور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہمیں اس پروگرام سے اب اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ خود قیادت ہے یہ، عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد۔ ساری انسانیت کی یہی شان ہو، وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو، اتحاد عمل اس کی پہچان ہو، بس عقیدہ یہی، بس یہی اعتقاد، 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 اعتقاد۔ ظلم کیا ظالموں کی طاقت کیا، صبر کے سامنے کوئی کثرت بھی کیا، تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا، خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد۔ ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں، امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں، سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں، سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمر و ابن زیاد۔ آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی، پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی، توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی، آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد۔ مرد حق کو اسی فکر سے کام ہے، یہ امام خمینی کا پیغام ہے، جانی عارف حسینی کا اقدام ہے، دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد۔ حق کی قوت ہے سے مسلمان سے، گرم جوشی رہے جوش ایمان سے، فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اب پیش خدمت ہے خبروں کا تیسرا اور آخری بلیٹن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ ہاشم علی. پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں. قطر میں عرب اسلامی ملکوں کا سربراہی اجلاس، اسرائیل کو لگام دینے پر تاکید. ایران اپنے سبھی مسلم بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑا ہے، ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی. سپریم کورٹ آف انڈیا کا ہندوستانی الیکشن کمیشن کو انتباہ. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز کے آپریشن میں 30 سے زیادہ دہشت گرد ہلاک. اور نیپال میں عبوری حکومت کے خلاف آوازیں اٹھنے اور احتجاج کی اطلاعات. اب خبریں تفصیل سے. قطر پر غاصب صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ حملے کے بعد آج پیر کو دوحہ میں اسلامی اور عرب ملکوں کا سربراہی اجلاس منعقد ہوا، جس میں قطر، غزہ، ایران، یمن، لبنان، شام اور دیگر اسلامی ملکوں پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی. دوحہ میں اسلامی اور عرب ملکوں کے ہنگامی سربراہی اجلاس کے آغاز میں امیر قطر تمیم بن حمد آل ثانی نے کہا کہ ہمارے ملک کے دارالحکومت دوحہ پر خیانت آمیز اور بزدلانہ حملہ کیا گیا. ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے ایک ایسے ملک پر حملہ کیا جو غزہ میں جنگ بند کرانے اور قیدیوں کی رہائی کے لیے ثالثی کی کوشش کر رہا تھا. امیر قطر نے کہا کہ اسرائیل ایک غاصبانہ اور اپارتھائیڈ سسٹم کی جانب قدم بڑھا رہا ہے اور وہ اپنے آس پاس کے سبھی ملکوں پر حملہ کر کے تباہ کن جنگ کی آگ کے شعلے بھڑکا رہا ہے، لیکن اسرائیل کا کوئی بھی منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ ہنگامی سربراہی اجلاس سے او آئی سی کے سیکرٹری جنرل، عرب لیگ کے سربراہ، عراق، مصر، ترکیہ اور دیگر ملکوں کے سربراہوں نے اسرائیل کے وحشیانہ اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے غزہ میں فوری جنگ بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے قطر پر اسرائیل کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس حملے کا مقصد غزہ میں جنگ بند کرانے کی کوششوں کو سبوتاج کرنا تھا اور یہ حملہ ایک دہشت گردانہ حملہ تھا۔ صدر ایران نے کہا کہ آج اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے اور امریکہ اور مغربی حکومتیں اسرائیل کی اسلحہ جاتی اور مالی مدد کر رہی ہیں۔ اجلاس کے دیگر شرکا نے سلامتی کونسل سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرتے ہوئے اسرائیل کو اس کے جرائم کی بابت جواب دہ بنائے۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہنگامی عرب اسلامی سربراہی اجلاس میں مسلم ممالک کے سربراہوں نے کہا کہ اسرائیل نے تمام ریڈ لائنیں پار کر لی ہیں، قطر پر اسرائیلی حملے کا جواب واضح اور فیصلہ کن ہونا چاہیے، اسرائیلی جرائم پر مزید خاموش نہیں رہا جا سکتا، اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی پر اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرانا ہوگا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے دوحہ میں عرب اسلامی سربراہی اجلاس کے موقع پر قطر کے امیر تمیم بن حمد خلیفہ آل ثانی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں صدر پزشکیان نے دوحہ پر صہیونی حکومت کی جارحیت کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایران قطر کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی اور عرب ملکوں کو صہیونی حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح متحد ہو جانا چاہیے۔ امیر قطر نے دوحہ کے لیے ایران کی حمایت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے صہیونی حکومت کو پورے خطے اور دنیا کے لیے خطرہ قرار دیا۔ دوحہ میں سربراہی اجلاس کے موقع پر ایران کے صدر اور عراق کے وزیر اعظم کی بھی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں صدر مسعود پزشکیان اور عراقی وزیر اعظم محمد اشیاء سودانی نے خطے میں صہیونی حکومت کی جارحیت کو روکنے اور غاصب حکومت کے جرائم کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کرنے کے لیے حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے، جو عرب اور اسلامی ملکوں کے اجلاس میں شرکت کے لیے دوحہ کے دورے پر ہیں، کہا ہے کہ ایران اپنے سبھی مسلم بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر اپنی تازہ پوسٹ میں لکھا ہے کہ میں دوحہ میں اس واضح پیغام کے ساتھ موجود ہوں کہ اسلامی جمہوریہ ایران اس خطے کے مقابلے میں، جو پورے خطے کو لاحق ہے، قطر کے ساتھ اور در حقیقت سبھی مسلم بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ واضح رہے کہ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی قطر کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کی حالیہ جارحیت کے موضوع پر عرب اور اسلامی ملکوں کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے اتوار کو دوحہ پہنچے۔ دوحہ میں منعقد ہونے والے اسلامی اور عرب ممالک کے وزرائے خارجہ کے ہنگامی اجلاس کے موقع پر وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اپنے پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے قطر اور دیگر اسلامی ملکوں پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کی مذمت کی اور تل ابیب کی جارحیتوں کو ان ممالک کے اقتدار اعلی، عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ سید عباس عراقچی اور اسحاق ڈار نے ان حساس حالات میں امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم کی اہم ذمہ داری پر زور دیا اور اعلان کیا کہ تہران اور اسلام آباد فلسطین کے عوام کی مزاحمت اور ایک آزاد ریاست کی تشکیل کے لیے ان کے حق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھیں گے۔ ایران پاکستان مشترکہ اقتصادی کمیشن کا اجلاس آج پیر کو تہران میں منعقد ہوا، جس میں آئندہ 3 ماہ کے دوران 10 ارب ڈالر کے تجارتی روڈ میپ کو تیار کرنے کے عزم کا اعلان کیا گیا۔ اجلاس کی افتتاحی تقریب میں ایران کی ٹرانسپورٹ اور شہری ترقی کی وزیر فرزانہ صادق نے دونوں مسلم ممالک ایران اور پاکستان کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ اجلاس دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی، تجارتی، بینکنگ، ٹرانزٹ، توانائی، زرعی اور ثقافتی تعاون کو مضبوط بنانے کا نقطۂ آغاز ہو سکتا ہے۔ انہوں نے دو طرفہ علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر بالخصوص ایران کے خلاف 12 روزہ صہیونی جارحیت کے دوران پاکستان کے حمایتی موقف کو سراہا اور کہا کہ یہ حمایت دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات کی گہرائی کے ساتھ ساتھ آپسی تعلقات کی مضبوطی میں بھی پاکستان کے تعمیری کردار کی علامت ہے۔ پاکستان کے وزیر تجارت جام کمال نے اس موقع پر ایران کے ساتھ مختلف اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم تجارتی حجم کو اعلیٰ ترین سطح پر لے جانے کے لیے پرعزم ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے الیکشن کمیشن کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر بہار میں انتخابی فہرستوں کی نظر ثانی میں غیر قانونی طریقہ اپنایا گیا تو پورا عمل کالعدم قرار دے دیا جائے گا۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے آج پیر کے روز ایک اہم مشاہدہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر بہار میں انتخابی فہرستوں کی خصوصی جامع نظر ثانی ایس آئی آر کے عمل میں کسی بھی مرحلے پر غیر قانونی طریقہ اختیار کیا گیا تو پورے عمل کو ہی کالعدم قرار دے دیا جائے گا۔ اس معاملے میں عدالت نے آئندہ سماعت کے لیے 7 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔ جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوئے مالیا باغچی کی بینچ نے ایس آئی آر سے متعلق داخل عرضیوں پر سماعت کے دوران یہ بھی واضح کیا کہ بہار کے ایس آئی آر پر آنے والا فیصلہ پورے ہندوستان کے لیے ایک نظیر ہوگا، لہذا یہ فیصلہ ملک بھر میں آئندہ ہونے والی انتخابی فہرستوں کی نظر ثانی پر بھی لاگو ہوگا۔ عدالت نے یہ بھی وضاحت دی کہ وہ الیکشن کمیشن کو پورے ملک میں نظر ثانی کے عمل سے روک نہیں سکتی۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز نے 2 مختلف آپریشنوں میں 30 سے زیادہ دہشت گرد ہلاک کر دیے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق سیکورٹی فورسز نے لکی مروت میں انٹیلیجنس بنیاد پر آپریشن کیا۔ سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 14 دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بنیاد پر دوسری کارروائی بنو میں کی۔ سیکورٹی فورسز نے فائرنگ کے تبادلے میں مزید 17 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو مکمل طور پر ختم کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ 2 دن پہلے خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز کے قافلے پر دہشت گردوں کے حملے میں 12 پاکستانی فوجی اہلکار مارے گئے تھے جبکہ متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ اور دہشت گردانہ حملوں میں آج پیر کو بھی 10 فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ میں آج پیر کو شہید ہونے والے افراد میں 2 6 سالہ جڑواں بچے بھی شامل ہیں جو اسرائیلی حملوں میں نشانہ بنے ہیں۔ غزہ میں پیر کو غاصب اسرائیل کی فوج نے تقریباً 20 عمارتوں کو تباہ کر دیا جن میں درجنوں فلسطینیوں کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ دوسری جانب غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے غزہ کے شمالی علاقوں سے فلسطینیوں کو جنوب میں نقل مکانی پر مجبور کرنے کے لیے بمباری کا سلسلہ جاری ہے اور غزہ میں اونچی عمارتوں اور رہائشی مکانات کو بمباری کر کے تباہ کرنا صہیونی حکومت کی ایک خطرناک اسٹریٹجی ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ اگست کے مہینے سے اب تک 1800 عمارتوں اور مکانات کو صہیونی فوج نے ہوائی حملے کر کے تباہ کر دیا، جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں فلسطینی بے گھر اور سینکڑوں کی تعداد میں شہید ہوئے ہیں۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے مقبوضہ فلسطین کے جنوبی علاقے میں صہیونیوں کے دو اہداف پر ڈرون حملوں کی خبر دی ہے۔ یمن کے المسیرہ ٹی وی نے مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری کے حوالے سے بتایا ہے کہ فوج کے ڈرون یونٹ نے 4 ڈرون طیاروں کا استعمال کرتے ہوئے جنوبی مقبوضہ فلسطین میں 2 اہداف کو نشانہ بنایا۔ رپورٹ کے مطابق ان ڈرون طیاروں میں سے 3 نے ام الرشراش کے علاقے میں واقع رامون ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا، جبکہ ایک ڈرون نے نقب نامی علاقے میں ایک فوجی مرکز پر حملہ کیا۔ یحییٰ سری نے آپریشن کو کامیاب قرار دیا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے مزید کہا کہ یہ کارروائی فلسطینی عوام اور ان کے مجاہدین کی مدد، غزہ پٹی کے باشندوں کی نسل کشی اور فاقہ کشی پر مبنی صہیونی حکومت کے جرائم کے خلاف اور یمن پر صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں کی گئی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یمن در حقیقت اپنا مذہبی، اخلاقی اور انسانی فرض ادا کر رہا ہے، اور وہ فلسطینی عوام کے ساتھ اپنی یکجہتی اور اس کی قابل فخر مزاحمت کی حمایت جاری رکھتے ہوئے موجودہ صورتحال میں دشمن کی تمام کوششوں اور سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے اپنی ہر ممکن توانائی کو بروئے کار لائے گا۔ یمن کی مسلح افواج نے حالیہ مہینوں میں بارہا اعلان کیا ہے کہ انہوں نے فلسطینی عوام کی حمایت اور امریکی جارحیت کے جواب میں بحر احمر اور بعض دیگر علاقوں میں اہداف پر حملے کیے ہیں۔ صہیونی حکومت کی حمایت اور یمن پر مسلط کردہ بحری ناکہ بندی کو توڑنے کی کوشش میں امریکہ نے یمنی شہریوں پر بارہا حملے کیے ہیں، جن میں اب تک درجنوں یمنی شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ تاہم تمام تر امریکی، صہیونی اور مغربی جارحیتوں کے باوجود یمن کی مسلح افواج فلسطین اور غزہ کی حمایت کا سلسلہ بھرپور انداز میں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ نیپال کی نئی عبوری حکومت کے خلاف آوازیں اٹھنے اور نو منتخب وزیر اعظم سوشیلا کارکی کے خلاف نعرے بازی اور عوامی احتجاج کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق عبوری وزیر اعظم سوشیلا کارکی کے خلاف نوجوان اور جین زی تحریک سے جڑے لوگوں میں ناراضگی پیدا ہونے لگی ہے۔ رپورٹ کے مطابق حالیہ حکومت مخالف عوامی تحریک کے ہیرو سدن گورنگ نے سخت الفاظ میں وزیر اعظم سوشیلا کارکی کو سخت خبردار کیا ہے۔ ان کا الزام ہے کہ حکومت عوامی تحریک کے جذبے کو نظر انداز کر رہی ہے، جسے میں وزیر اعظم کی کرسی تک لایا ہوں اسے ہٹانے میں مجھے وقت نہیں لگے گا۔ زاگرب فری اسٹائل ورلڈ ریسلنگ چیمپئن شپ ایران کے ہیوی ویٹ ریسلر امیر حسین زارے نے جیت لی ہے۔ زاگرب فری اسٹائل ورلڈ ریسلنگ چیمپئن شپ 125 کلو وزن کے فائنل مقابلے کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچی۔ ورلڈ فری ریسلنگ میں 125 کلو وزن کے فائنل میں ایران کے امیر حسین زارے اور جمہوریہ آذربائیجان کے پہلوان گیورگی میشویل دش ویل کے درمیان مقابلہ ہوا اور امیر حسین زارے نے یہ مقابلہ جیت لیا۔ امیر حسین زارے نے فری اسٹائل ورلڈ ریسلنگ کے فائنل میں لگاتار تیسری بار سونے کا تمغہ جیت کر ہیٹ ٹرک بنائی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب سماعت فرمائیں اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام انداز جہاں، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں علی عباس، پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان میں سیکورٹی فورسز پر دہشت گردانہ حملہ، اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے. اپنے معزز مہمانوں سے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. خبروں میں سنا ہوگا کہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے خلاف سیکورٹی فورسز کے آپریشن کے دوران سیکورٹی فورسز کے قافلے پر دہشت گردانہ حملے میں کم سے کم 12 پاکستانی فوجی مارے گئے اور متعدد زخمی ہوئے. پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ اس آپریشن میں کم از کم 35 دہشت گردوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. گزشتہ روز بنو میں ان پاکستانی فوجی جوانوں کی نماز جنازہ ادا کی گئی جو دہشت گردانہ حملے میں مارے گئے تھے. اس موقع پر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف بھی وہاں موجود تھے اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی اس موقع پر نماز جنازہ میں شریک ہوئے. نماز جنازہ کے موقع پر پاکستان کے وزیر اعظم یا شہباز شریف نے اپنے بیان میں ایک بار پھر افغانستان کی موجودہ طالبان عبوری انتظامیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کو یا پاکستان یا دہشت گردوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا. یعنی ان کا پیغام بڑا واضح تھا اور وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ پاکستان کے خلاف بقول ان کے افغانستان کی سرزمین جو استعمال ہو رہی ہے اسے چاہیے کہ افغانستان کی طالبان عبوری انتظامیہ لگام دے اور روکے. دوسری جانب افغانستان کا کہنا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے کی نہ تو اجازت دیتے ہیں اور نہ دیں گے اور نہ دی جا رہی ہے. بہرحال الزامات اور پھر اس کا جواب ایک عرصے سے دونوں ملکوں کے درمیان جاری ہے. اس درمیان افغانستان کے تعلق سے ایک بڑا بیان یہ بھی دیا میاں شہباز شریف نے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کارروائیوں میں افغان باشندے ملوث ہیں. انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ پاکستان کے اندر غیر قانونی طور پر مقیم جو افغان مہاجرین ہیں ان کا انخلا جلد ہونا چاہیے اور یہ کام بہت ہی اہم ہے. آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دیے تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر غلام عباس حیدری صاحب کو. اس کے علاوہ بھی ہمارے ساتھ ایک آدھ مہمان ضرور شامل ہوں گے پروگرام میں، مگر یہاں پر آغاز کرتے ہیں غلام عباس حیدری صاحب سے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
حیدری صاحب، پچھلے چند دنوں میں دیکھا گیا ہے کہ خاص طور پر یوں تو وقفے سے بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا ہو دہشت گردانہ واقعات وہاں ہوتے رہتے ہیں، لیکن پچھلے چند دنوں میں دیکھا گیا ہے کہ دہشت گردی کے واقعات بھی رونما ہوئے اور سیکورٹی فورسز کے آپریشن بھی دہشت گردوں کے خلاف تیزی کے ساتھ جاری ہیں. اس اثنا میں دیکھا کہ چند روز قبل ایک میجر کو جو ہے نشانہ بنایا گیا دہشت گردوں کے ہاتھوں، اور ابھی دو روز قبل یا پچھلے روز 12 سیکورٹی جوان جو آپریشن کر رہے تھے دہشت گردوں کے خلاف ان کے کانوائے پر حملہ ہوا، بہرحال تو وہ مارے گئے. تو ایسے میں ظاہر ہے کہ ایک بڑا واقعہ ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف عاصم منیر سب پہنچے بنو اور نماز جنازہ میں بھی شرکت کی، لیکن جو چیز ہے وہ یہ کہ بڑا واضح پیغام دیا شہباز شریف صاحب نے افغان انتظامیہ کو کہ دہشت گردوں اور پاکستان میں سے کسی ایک کو انتخاب کرنا ہوگا. لیکن جو طالبان انتظامیہ ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ہاں دہشت گردوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اگر وہ TTP کی بات کرتے ہیں تو وہ خود پاکستان کے اندر ہیں. تو آخر وہ الزام لگا رہے ہیں، وہ جوابی الزامات لگا رہے ہیں، تو اس سے تو مسئلہ حل ہونے والا نہیں، طریقہ کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی عباس ہے، میں بھی آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں سب سے پہلے سلام عرض کروں گا. دیکھیں، یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ بیان دیا ہے کہ یا افغانستان یا دہشت گرد، ٹھیک ہے، یا پاکستان یا دہشت گرد. یعنی اس قسم کے بیانات ماضی میں بھی آتے گئے ہیں، صرف اور صرف لہجے میں فرق تھا. اور اس مرتبہ جو ہے چونکہ بڑے پیمانے پر جو ہے سیکورٹی فورسز کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، تو اس پر جو ہے جب یہ بیان ان کا سامنے آیا، یہ بنو میں جو ہے جب نماز جنازہ ہوئی تھی ان کی، تو اس وقت جو انہوں نے یہ بیان دیا تھا. آرمی جو چیف ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی موجودگی میں جو ہے شہباز شریف نے یہ بیان دیا. دیکھیں، الزام در الزام پاکستان افغانستان پر الزام لگاتا ہے، اور افغانستان جو ہے الزامات کی تردید کر کے پاکستان پر الٹا الزام عائد کرتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کے جو ٹھکانے ہیں. لیکن اب اصل مسئلہ یہ کہ کس طریقے سے دہشت گردی کی بے کنی کی جائے، یہ پاکستان کے لیے ایک المیہ ہے. ہم نے دیکھا کہ آج نہیں کل نہیں ایک مہینے دو مہینے کئی سال سے جو ہے پاکستان کے خاص طور پر دو صوبے خیبر پختونخوا اور بلوچستان جو ہے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے. اگر ایک واقعہ جو ہے خیبر پختونخوا میں ہوتا ہے تو اگلے دن جو ہے دوسرا واقعہ جو ہے بلوچستان میں ہوتا ہے اور بلوچستان کے مختلف علاقے جو ہے اس کی لپیٹ میں ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جیوں جیوں دن گزرتے جا رہے ہیں دہشت گردی کے واقعات کا دائرہ جو ہے وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے. بلوچستان میں اس سے پہلے جو ہے صرف کوئٹہ میں یا پھر مستون کے علاقے میں دہشت گردی ہوتی تھی, لیکن اب جو ہے پشین, کشلاق اور اس طرح جو ہے ہرنائی اور اس طریقے سے آپ آگے جائیں وہاں پہ جو ہے دہشت گردی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں. اور اس طرح جو ہے ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں بھی جو ہے جنوبی وزیرستان, شمالی وزیرستان, وانا اور اس طرح خود پشاور جو مرکزی شہر ہے خیبر پختونخوا کا, وہاں پہ جو دہشت گردی کے واقعات رونما ہوتے رہے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں. لیکن اس قسم کی صورتحال میں یہ بات جو ہے اس حد تک صحیح ہے کہ آپ جو ہے کسی پر الزام عائد کریں, کسی پر اس کو جو ہے الزام وہ کریں کہ بھائی ان کی وجہ سے جو ہے یہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں, لیکن کیا یہ سیکورٹی لیپس نہیں ہیں؟ اصل سوال یہ ہے کہ سیکورٹی لیپس نہیں ہے. اور اس قسم کے بیانات سے ٹھیک ہے آپ جو ہے اپنے مخالفین کو تو یہ باور کرا سکتے ہیں یا عوام کو کہ یہ جو ہے اس میں جو ہے ہندوستان کا ہاتھ ہے یا پاکستان یا افغانستان کا ہاتھ ہے, لیکن خود پاکستان کی حکومت نے یا سیکورٹی فورسز نے جو ہے دہشت گردوں کے قلق قمق کے حوالے سے کیا جو ہے بنیادی جو ہے کام کیے ہیں, ٹھوس اقدامات کیے ہیں؟ اگر ٹھوس اقدامات ہوتے تو آج جو ہے اس قسم کے واقعات رونما نہ ہوتے. ہم نے دیکھا کہ وہ سیکورٹی فورسز, بلکہ میں تو کہوں گا کہ بھائی پولیس یا ایف سی سے بڑھ کر فوج, آج جو ہے ان دنوں میں فوجی جوانوں پر حملے ہو رہے ہیں. اس سے پہلے جو ہے پولیس پر یا سیکورٹی فورسز پر یا ٹریفک پولیس کے اہلکار جو ہے اس قسم کے حملوں کا نشانہ بنتے تھے, لیکن اب جو ہے ڈائریکٹ جو ہے وہ سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کو نشانہ بنا رہے ہیں. اور وہ سیکورٹی فورسز اہلکار جو کہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بلکہ الٹا نقصان جو ہے سیکورٹی فورسز کا ہو رہا ہے.
اور بہت شکریہ, میں پھر آ جاؤں گا. اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں پاکستان کے سینئر سفارتکار اور افغانستان کے امور میں پاکستان کے سابق خصوصی نمائندے اور ایران میں پاکستان کے سابق سفیر جناب آصف علی خان درانی صاحب. السلام علیکم جناب.
جی وعلیکم السلام.
جی درانی صاحب, ایک بار پھر جو دہشت گردانہ حملہ ہوا جس میں 12 پاکستانی فوجی جاں بحق ہوئے, اس کے بعد دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بیانات اور جوابی بیانات کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے, اور جو بیان دیا ہے گزشتہ روز وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے, تو اس سے کیا نظر آتا ہے کہ حالات دہشت گردی پر قابو پانے کے تعلق سے بہتر ہوں گے یا دونوں کابل اور اسلام آباد کے درمیان ایک بار پھر صورتحال کشیدہ ہوگی؟ ظاہر ہے آپ کی تو گہری نظر ہے صورتحال پر, افغانستان کے امور میں آپ پاکستان کے خصوصی نمائندے بھی رہ چکے ہیں.
دیکھیے الٹیمیٹلی تو جو ٹیررزم ہے اس پہ قابو پا لیا جائے گا, کیونکہ جو طالبان ٹی ٹی پی ہے وہ بہرحال وہ اسٹیٹ آف پاکستان کا تو مقابلہ نہیں کر سکتی. اس میں وقت تھوڑا لگ رہا ہے, لگے گا بھی, لیکن پرائم منسٹر شہباز شریف نے بڑے کلیئر الفاظ میں جو ہے وہ پاکستان کا موقف رکھا ہے اور وارننگ دی ہے کہ آپ کو ٹی ٹی پی اور پاکستان میں سے ایک انتخاب کرنا ہوگا. یہ اب افغانستان کے حکومت پر ہے کہ وہ اب وہ کیا اس معاملے میں فیصلہ کرتے ہیں. جی
جی, لیکن پاکستان کے اس طرح کے بیانات پر تو افغانستان کی حکومت بار بار یا جب بھی اس طرح کے بیان آتا ہے تو اس وقت فوراً ان کی طرف سے یہ بیان آ جاتا ہے کہ ہمارے یہاں دہشت گردی یا دہشت گردوں کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے, جو دہشت گرد ہیں وہ خود پاکستان کے اندر ہیں. تو یہ کیسے سلجھے گا معاملہ؟
یہ تو آپ سمجھیں آسٹرچ لائک ایٹیٹیوڈ ہے, شترمرغ کی طرح جو ہے ریت میں سر دے دینے والی بات ہے. باقی ساری دنیا جو ہے وہ مانتی ہے, یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ مانتی ہے, وہ یہ سمجھتی ہے کہ ٹی ٹی پی اس وقت جو افغانستان میں سب سے بڑا ٹیررسٹ گروپ ہے وہ اپنا وجود رکھتا ہے افغانستان میں, اور اسی طرح آئی ایس کے پی ہے, IN ہے, دوسرے ٹیررسٹ گروپ ہیں ایک درجن سے زیادہ ہیں, وہ اس میں پاکستان کی بات تو کرنے کی ضرورت نہیں, باقی دنیا کہہ رہی ہے. اب ہمارے دوست جو ہیں وہ کس کس کو جھٹ لائیں گے, تو اس سے ان کو یہ جو آنکھیں بند کر دینے سے خطرہ نہیں کرے گا. اس کے بہتر یہ ہے کہ ان چیلنجز کو اس کو آنکھ میں آنکھ ڈال کر جو ہے وہ ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جتنا جلد ہو جائے تو اچھا ہے.
بہت اچھی بات ہے جتنا جلد ہو سکے کہ, لیکن آپ نے کہا کہ فوری طور پر قابو پا لیا جائے گا اور ٹی ٹی پی میں اتنا دم یا طاقت نہیں ہے کہ وہ ریٹ کو چیلنج کرے, لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے دورین صاحب, یہ حقیقت یہ بھی ہے کہ 2014-15 سے خاص طور پر پشاور آرمی پبلک اسکول پر جو دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا جس میں معصوم بچے مارے گئے تھے, اس کے بعد کئی بڑے آپریشن شروع کیے گئے ضرب عذاب وغیرہ وغیرہ کے نام سے, لیکن دیکھا یہ گیا کہ اس کا کوئی خاطر خواہ اس طرح سے اثر سامنے نہیں آیا.
دیکھیے اب آپ کو اس کا کوئی میتھمیٹیکل جواب نہیں ملے گا. ٹیررزم ہے, اس میں ٹیررسٹ جو ہیں وہ چھپے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ وقت اور ٹائم آن کا انتخاب کرتے ہیں, اور لیکن اصل مسئلہ جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے ٹیررسٹ بھاگ رہے ہیں, مطلب ان کے کوئی گورننگ اسپیسز نہیں, کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں پہ وہ رول کر رہے ہیں, تو وہ بھاگ رہے ہیں. 2014 میں جو آرمی پبلک اسکول کا مسکر ہوا تھا اس کے بعد آپ نے دیکھا یہ سارے ادھر بھاگ گئے تھے, افغانستان میں پناہ لی تھی اور اس میں جو ہے کافی جو ہے اشرف غنی حکومت نے ان کو گرفتار کیا تھا. جب طالبان آ گئے 2021 میں تو انہوں نے جیلوں سے رہا کر دیا, اور اب یہ ہے کہ ان کو فیسلیٹیٹ بھی کیا گیا ہے, ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ افغانستان میں موجود ہے, اس کا بھی جو ہے پاکستان کو پتا ہے کہاں پہ ہیں. تو اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں یہ جو کبوتر کی طرح آنکھ بند کر دینے سے بلی کا خطرہ نہیں رہے گا, تو اس میں پاکستان جو ہے وہ بہرحال یہ ان کو یاد دلاتا رہے گا کہ اگر آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا تو ظاہر ہے پاکستان کو اقدامات تو لینے پڑیں گے.
نہیں, یاد دلاتا ہی رہے گا یا جیسا کہ کل بیان آیا اس پہ عمل بھی ہوگا آپ کے خیال میں؟
دیکھیے یہ میں جو ہے حکومت کا اس وقت وہ تو نہیں ہوں, کارمن تو نہیں ہوں, لیکن بہرحال الفاظ کی اپنی اہمیت ہوتی ہے.
جی,
یہ الفاظ جو ہے ان کو ذرا غور سے دیکھنا چاہیے, اس کے جو ہے نتائج بھی ہوتے ہیں, اس لیے اس کو ہم لائٹلی نہیں لینا چاہیے.
بہت شکریہ, آپ رابطے میں رہیے گا دورانی صاحب, میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا, آپ کو زحمت ہوگی میں تھوڑی دیر بعد پھر حاضر ہوتا ہوں. جی حیدری صاحب, ظاہر ہے کہ کہہ رہے تھے کہ ریاضی کے حساب سے تو ہم جواب نہیں دے سکتے کہ 2014-15 کے بعد جو آپریشن شروع ہوئے ہیں اس میں کتنے مارے گئے, کتنا اثر ہوا کتنا اثر نہیں ہوا, اور سارے یہ گروپ جو ہیں وہ افغانستان فرار کر گئے یا دوسری طرف روپوش ہو گئے. لیکن ابھی چند روز قبل پشاور میں ایک اجلاس ہوا تھا جس میں سیاسی اور فوجی عہدیداران سب تھے, اس میں باقاعدہ اس بات کا خود عہدیداروں نے اعتراف کیا کہ 8,000 دہشت گرد صرف صوبہ خیبر پختونخوا میں, جن میں سے 800 یعنی سرگرم دہشت گرد باجوڑ اور خبر ایجنسی میں. تو کیا یہ نہ سمجھا جائے کہ ٹھیک ہے یہاں فرار ہو گئے وہاں فرار ہو گئے, لیکن خود 8,000 اور اس سے زائد دہشت گردوں کا کے پی کے میں موجود رہنا, عوام کے درمیان رہنا, اور ظاہر ہے عوام کے درمیان رہ کے حملہ کرنا تو ان کے لیے بہت ہی آسان کام ہے, تو یہ خود ایک بڑا چیلنج نہیں ہے؟
نہیں, بہت بڑا چیلنج ہے, اس لیے کہ دو جو صوبے ہیں جن کی سرحدیں جو ہیں افغانستان سے ملتی ہیں, خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی, وہاں پہ دہشت گردی کے واقعات جو ہے وہ زیادہ ہو رہے ہیں, اور جس طریقے سے وہاں پہ اجلاس ہوا, لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف یا دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے قوم کو متحد ہونا چاہیے, یعنی پاکستانی قوم کو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ ایک راہ گلاپتی ہے, اور وفاقی حکومت جو ہے اس کے جو ہے کچھ اپنے علیحدہ سے جو ہے وہ نظریات ہیں. خیبر پختونخوا کی حکومت کا یہ کہنا ہے, امین گنڈاپور کا, کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ہے, یعنی افغانستان میں طالبان کے ساتھ جو ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے مذاکرات کیے جائیں, جبکہ وفاقی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے مذاکرات کے کئی دور کیے ہیں, اب مذاکرات کی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے, بلکہ جو ہے دہشت گردوں کے خلاف جو ہے عملی کارروائی کی جانی چاہیے. اس کا نقصان جو ہے پاکستانی قوم کو ہو رہا ہے. اگر پاکستان کی وفاقی حکومت اور اس طرح جو ہے خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے اگر آپس میں وہ متفق ہو جائیں دہشت گردوں کی بے قنی کے حوالے سے, تو اس میں جو ہے خاطر خواہ جو ہے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. لیکن اب تک جو ہے وفاقی حکومت اور خیبر پختونخوا کی حکومت ایک پیج پر نہیں ہے, اسی لیے جو ہے وہاں پہ جو ہے متضاد بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں اور دہشت گردانہ کاروائیاں بھی ہو رہی ہیں. ہرچند کہ پاکستانی فوج نے جو ہے دہشت گردی کی بے خنی کے لیے کافی جو ہے اقدامات کیے ہیں, آپریشن کیے ہیں, ضرب العزب جو ہے اور اس طرح دوسرے جو ہے نام سے, لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گرد جو ہے وہ بھی جو ہے اپنے موقع پر قائم ہے, اور وہ بھی جو ہے مسلسل جو ہے دہشت گردی کے واقعات جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور ایک جانب جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت جو ہے مسلسل جو ہے وہ افغانستان پر جو ہے الزامات عائد کر رہی ہے کہ وہاں پہ جو اس کے محفوظ ٹھکانے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ افغانستان میں محفوظ ٹھکانے جو ہے وہاں پہ ہیں تو کس کی توسط سے ہیں؟ جب تک امریکہ کا جو ہے وہ اثر رسوخ رہے گا خطے میں, وہاں اس وقت تک جو ہے خطے کے حالات صحیح نہیں ہو سکتے. آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے امریکہ دم دبا کر افغانستان سے بھاگ گیا تھا, طالبان کی دوسری حکومت وہاں پہ قائم ہوئی تو امریکین جو ہے وہ اپنے ہتھیار چھوڑ کر گئے تھے. اب جو ہے وہاں طالبان کے ہاتھوں جو ہے یا دہشت گردوں کے ہاتھوں جو ہے وہ امریکی ہتھیار ہیں جو کہ امریکی فورسز جو ہے وہ استعمال کرتی تھیں. اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو ہے حالات خراب ہوئے اور پاکستان جو ہے اس وہ بھی متاثر ہوا جی. بلکہ پاکستان کے اعلی حکام نے بھی واضح طور پر کہا تھا کہ جو افغانستان میں جنگ ہوئی تھی امریکہ
جی, میں بڑے اچھے نقطے جی. اشارے کے میں پھر آ جاؤں گا. دورانی صاحب, ظاہر ہے کہ ہمارے مہمان تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی بعض حلقے یہ ہیں, حتیٰ بعض جو ہے سرکاری عہدیداروں نے بھی یہ بیان دیا ہے ماضی میں کہ جو ہتھیار امریکہ چھوڑ کے گیا تھا ان میں سے کچھ ہتھیار ایسے ہیں جو اب وہی پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں, تو اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دورانی صاحب؟
اچھا, میرے سے سوال ہے
جی 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 جی.
یہ بات یہ ہے کہ یہ اصلہ تو آج کا ہے نہیں, اور یہ امریکہ کے آنے کے بعد بھی جو ہے کوئی نیا اصلہ تو آیا نہیں, اس سے پہلے بھی اصلہ افغانستان اصلے سے بھرا ہوا تھا. میں آپ سے پہلے جو صاحب بات کر رہے تھے مجھے ان کا نام نہیں پتا, میں
حیدری صاحب ہیں جی ہاں,
لیکن میں جی
حیدری صاحب ہیں جی
جی. حیدر صاحب, یہ جو اتنے مسائل اتنے آسان نہیں ہیں جس طرح سے آپ نے بیان کیا, میں بڑا متاثر ہوا ہوں آپ نے جس طرح سے تفصیلات بیان کی, لیکن جب سٹیٹ ہے اس کو بہت سے فیکٹرز کو دیکھنا ہوتا ہے, احتیاط یہ کرنا ہوتا ہے کیونکہ سیویلین پاپولیشن ہے ان کے ساتھ, جہاں یہ ان میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کو جو ہے سیویلین پاپولیشن کا خیال کرتے ہوئے بہت محتاط طریقے سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے ہیں اور وہ ہو رہے ہیں. اور یہ وہ بات یہ ہے کہ جو ٹیررسٹ جب حملہ کرتا ہے تو وہ نیوز بن جاتی ہے, لیکن جو گورنمنٹ کی طرف سے ایکشن ہوتا ہے وہ اس طرح سے جو ہے اعلانیہ طور پہ نہیں ہوتا, لیکن ان کے خلاف روزانہ بیسس پہ 20-25 اس طرح کے جو ہے ان کو نیوٹرلائز کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک پروسیس ہے, یہ شروع ہے, اور یہ جو افغانستان کے اندر جو واقعات ہوئے اس میں ظاہر ہے پاکستان کا ہاتھ تو نہیں تھا, 9/11 میں بھی ہمارا ہاتھ تو نہیں تھا, اس کے بعد جو حالات ہوئے اس میں پھر ایک ایک فیکٹر جو ہے انڈیا کا جو ہے مداخلت وہ موجود ہے
جی.
اور اس میں وہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے, اور اس میں وہ بلوچستان میں BLA کو بھی وہ تو
جی جی.
BLA والا خود الحلال کہتے ہیں کہ ہم جو ہے انڈیا سے پیسہ لے رہے ہیں, اسی طرح ٹی پی والے جو ہے افغان پراکسیز کے ذریعے مال مل رہا ہے, ورنہ تو یہ تحریک کہاں سے چل سکتی ہے؟ یہ اس طرح کے جو حملے وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ ایسے تھوڑی چلے جب تک پیچھے سے ان کو فائنینشیل اور مٹیریل سپورٹ نہ ہو. تو یہ ہے, ان کا بھی ہمیں کلا سامان کرنا پڑ رہا ہے ساتھ ساتھ, تو یہ تھوڑا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے, لیکن یہ ہو رہا ہے, اس میں کامیابی بھی اپنی جگہ ہے, لیکن وہ کامیابیاں جو ہے بعض کامیابیاں ایسی جو آپ پبلک میں بات نہیں کرتے ہیں, لیکن چیزیں چل رہی ہیں, اور اس میں یہ مسائل جو ہے وہ بھارت اس کا ایکسٹرنل فیکٹر جو ہے وہ بھی ہے, اس کو بھی آپ کو ٹیکل کرنا پڑ رہا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے لیے پیشنس کی ضرورت ہے, بٹ وی ول پرسیویئر, اور جو ہم کر رہے ہیں جی.
لیکن یہاں پہ جیسا کہ ابھی ہمارے مہمان نے اسٹوڈیو میں کہا کہ دہشت گردی اور دہشت گردوں پر قابو پانے کے تعلق سے وفاق اور صوبائی حکومت دو الگ الگ پیج پر ہیں, تو ظاہر ہے کہ
دیکھیں
جی جی
دیکھیں وفاقی حکومت کا اپر ہینڈ ہوتا ہے, یہ سیکورٹی ان کی ذمہ داری ہے, پروونشل گورنمنٹ کی بھی اپنی ذمہ داری, لیکن بارہ یہ وفاق اس وقت اس کو لڑ رہا ہے, اور ہماری مسلح افواج جو ہیں وہ لڑ رہی ہیں, پروونشل حکومت کی اس میں ایک پیج پہ ہونا نہ ہونا والی بات نہیں ہے, وہ بالکل اس کے ساتھ ہیں, ان کو آج تک تو ایسا کوئی نہیں آیا کہ وہ کہیں گے ہم.
لیکن دورانی صاحب, ماضی میں بھی حکومت پاکستان یا یوں کہا جائے وفاقی حکومت نے ٹی ٹی پی سے تو مذاکرات کیے تھے.
بھائی مذاکرات کیے تو وہ حجت اتمام کی, اب اگر وہ ٹی ٹی پی جو ہے ہتھیار ڈالنے کو تیار نہیں ہے, وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو ماننے کو تیار نہیں ہے, کہتے ہیں یہ ان اسلامک ہے, لیکن یہ نہیں تھے کہ اس کی کون سی شکل جو ہے غیر اسلامی ہے, اور اس کے بعد وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ انہوں نے جس طرح کے جرائم کیے ہیں ان کو جو ہے عدلیہ کے ذریعے کیس کرنا ہے جیسے ایک آرمی پبلک اسکول کا مسئلہ تھا, تو یہ وہ مسائل ہے جس میں وہ کرنا ہوگا. وہ آپ گن کے ذریعے تو یہ بات نہیں مانی جا سکتی ہے, وہ اپنے آپ کو ریلیجس وہ کہتے ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ ملک میں ہمارے اور بھی ریلیجس پارٹیز ہیں, انہوں نے تو گن کا راستہ نہیں استعمال کیا. ہمارے جماعت اسلامی ہے, جمعیت علماء اسلام ہے, جمعیت علماء پاکستان ہے, وہ ایک کانسٹیٹیوشنل راستے کے ذریعے اپنے وہ کرتے ہیں.
لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے درانی صاحب, کیا آپ اس سے انکار کرتے ہیں کہ بہت سی مذہبی جماعتیں ایسی ہیں جو ٹی ٹی پی کے اس طرح کے دہشت گردانہ اقدامات کی کھل کر مذمت نہیں کرتی؟
نہیں وہ بات نہیں ہے, اصل میں ان پارٹیز کے ساتھ بات کر رہا ہوں جو کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کے بات کرتی ہیں, اور کوئی بھی ان کے ٹی ٹی پی کے اقدامات کو سپورٹ نہیں کرتا. یہ اور خود جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ بھی ان کے نشانہ بنی رہی ہے. اس لیے یہ ان چیزوں کو آپ جب اس طرح سے ابھارنے کی کوشش کریں گے, آپ کو جواب آپ جن اب یہ نہیں پتا کہ کسی کی جو ہے اپنی جو سیاسی اور نظریاتی جو ہے وہ اپروچ کیا ہے, تو اس کے مطابق سوال بھی کرتے ہیں اور جواب بھی دینا چاہتے ہیں. تو یہ چیزیں اس طرح نہیں ہوگی, یہ ایک مسئلہ ہے, ایک چیلنج ہے, اس کو ٹیکل کیا جا رہا ہے اور کیا جائے گا.
بہت شکریہ, میں پھر آزموں گا آپ کی خدمت میں. اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں پاکستان کے ایک اور تجزیہ نگار جناب نادر بلو صاحب. نادر بلو صاحب, ظاہر ہے کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ صوبائی حکومت یعنی کے پی کے اور وفاقی حکومت دونوں اس مسئلے پر ایک پیج پر نہیں ہیں کہ دہشت گردی کو کس طرح سے لگام دی جائے اور کس طرح سے دہشت گردی کے خلاف مہم چلائی جائے. تو جب ایک پیج پہ نہیں ہوں گے تو کیسے یہ مسئلہ حل ہو سکے گا؟ میرا سوال پہنچا آپ تک.
جی بالکل, دیکھیں جی. پاکستان کو اس وقت سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ سیکیورٹی کا ہے. ایک طرف سیلاب ہے اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک صوبہ جس کا نام خیبر پختونخوا ہے, اور وہاں پر جنوبی وزیرستان میں جو گزشتہ روز کا اندوناک واقعہ پیش آیا اور سیکیورٹی کانوائے پر حملہ ہوا جس میں 12 جوان اور افسران شہید ہوئے, اس سے پہلے ایک میجر جنرل شہید ہوئے, اور ان چند ماہ کے اندر بڑے پیمانے پر بڑے لیول پر جو سیکیورٹی افیسر تھے وہ دہشت گردی کا نشانہ بنے. اور اس وقت خیبر پختونخوا کی اگر ہم بات کریں کہ وہاں پہ جو ایک صورتحال اس وقت درپیش ہے, ایک طرف ایک سیاسی جماعت ہے جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے, جس کو اس سارے عمل پر دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن, نیا آپریشن جس کو نام دیا گیا ہے, باجوڑ میں آپریشن کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر گریونسز ہیں, اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. ایک پارٹی جس کے سربراہ اس وقت اڈیالہ جیل میں قید ہیں, عمران خان صاحب, وہ جب ٹویٹ کرتے ہیں, جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپریشن ہے, یہ جو صورتحال درپیش ہے, جس طرح ماضی میں وہ حوالہ دیتے ہیں اے این پی کا یعنی کہ عوامی نیشنل پارٹی کا, کہ ماضی میں اس جماعت کو جب آپریشن ہوئے, جب دہشت گردی کے خلاف کاروائیاں کی گئی, تو اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہوا وہ ایک سیاسی جماعت کو یعنی کہ اے این پی کو, ایک کیپٹل جو کہیں پنشمنٹ کہیں یا اس کو جو نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ اس کی سیاسی ساکھ ختم ہوئی, لوگوں کو ووٹ جو ہے وہ بینک ختم ہوا, اور آج اس سیاسی جماعت کا جو ہے تختہ دھڑن ہو چکا ہے. تو عمران خان صاحب کو ایسا لگ رہا ہے, جو اس کو جو پیغام موصول ہو رہا ہے, جو وہ اس سے پرسیو کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آپریشن بھی اس کے اوپر وہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ وہاں پر اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کی جو ایک صوبے میں حکومت ہے اور ایک بڑی ایک عوامی ایک تائید ہے, وہ اس کو نقصان پہنچے گا. اور دیکھ رہے ہیں ہم کہ مسلسل حملے بھی ہو رہے ہیں, واقعات بھی ہو رہے ہیں, اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے وفاق میں یعنی کہ نون لیگ کی, وہ یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ماضی میں جو واقعات ہوئے, ماضی میں جس طرح طالبان کے ساتھ معاہدہ ہوا, گو کہ وہ اگر ایکچوئل دیکھا جائے تو بعد میں بھی ایک اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ تھا کہ جو قید تھے وہاں پر افغانستان میں ٹی ٹی پی کے لوگ, ان کو واپس یہاں پر لایا گیا. خواجہ آصف جو اس وقت وزیر دفاع ہیں وہ خود افغانستان کا وزٹ کر چکے ہیں, اور وہ وہاں پر ہمیں دکھائی دیے, اور باقاعدہ یہ باتیں آن ریکارڈ پہ ہیں کہ انہوں نے بھی اس چیز کی, اس فیصلے کی تائید کی اور طالبان کو یہاں پر بسایا گیا. اب جب آپریشن کی بات کی جاتی ہے تو وہ اٹیکس بھی ہو رہے ہیں, واقعات بھی ہو رہے ہیں, اور اس وقت صوبائی حکومت, پی ٹی آئی اور فوج اس آپریشن کے اوپر, جو آپریشن چل بھی رہا ہے اور نظر بھی نہیں آ رہا, یعنی کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کو آپریشن کا نام نہیں دیتے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ماضی کے آپریشن کا تسلسل ہے. تو جو واقعات ہو رہے ہیں اس کے اوپر یہ لگ رہا ہے کہ ایک پیج پر نہیں ہے صوبائی حکومت اور ریاست یعنی کہ فوج یا ریاست سیکیورٹی فورسز ہے, لیکن کاروائیاں بھی ہو رہی ہیں اور یہ نقصانات بھی ہو رہے ہیں. اور اس وقت دو صوبہ اگر بات کی جائے بلوچستان کی بھی اور کے پی کی بھی, تو اتنی ٹیررزم بڑھ چکا ہے کہ ریاستی اور حکومتی مشینری عملاً ہمیں نظر نہیں آتی کہ وہاں پر کوئی آپ کو نظر آئے کہ جس سے کہ ریٹ قائم ہو. اس ریٹ کو قائم کرنے کے لیے آپریشن بھی کیا جا رہا ہے, لیکن اس کے لیے وسیع میں سمجھتا ہوں کہ تناظر میں وہ یہ ہے کہ ریاست کو اور سیاسی جماعتوں کو, جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بیٹھی تمام سیاسی جماعتیں اور آپریشن جو ہے وہ لانچ کیا گیا, اس کی کامیابی ہوئی بھی ہوئی, لیکن اب اس وقت یہاں پر ایک ڈویژن موجود ہے, ایک تقسیم موجود ہے. اس تقسیم کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے اور مسائل حل ہونے کو تیار, مسائل حل ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہے. نوجوان سیکیورٹی کے جوان ہیں وہ شاتیں پیش کر رہے ہیں, افسران شاتیں پیش کر رہے ہیں, اور اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ ایک سیاسی جماعت جس کے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ 8 فروری کا الیکشن اور اس کے اوپر گریونسز اور اس کے ابھی تک اس کو حل نہیں کیا گیا, اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ سیکیورٹی مسائل جو ہیں وہ بڑھتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں.
جی بہت شکریہ آپ کا جناب نادر بلو صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا. دیکھیے جب جیسا کہ بھی آپ نے اپنی گفتگو میں کہا حیدری صاحب کہ جب دونوں حکومتیں چاہے صوبائی ہوں یا وفاقی یا اسی کے ساتھ ہم فوج کا بھی اس میں نام شامل کر لیں, جب ایک پیج پہ نہیں ہوں گی تو کامیابی کی ضمانت کیسے مل سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ نادر بلو صاحب نے کہ صوبائی حکومت اور فوج جو ہے وہ اس معاملے میں ایک پیج پر نہیں ہے, تو یہ جو اختلاف ہے یہ سیاسی ہے یا اسٹریٹیجک ہے؟
دیکھیں یہ سیاسی اختلافات ہیں. تحریک انصاف کی وہاں پہ جو ہے حکومت ہے خیبر پختونخوا میں, اور وفاق میں جو ان کی حکومت نہیں ہے, اور ہمارے جو ناظرین بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے تحریک انصاف کے خلاف جس طریقے سے وہاں پہ کاروائیاں ہو رہی ہیں اور جس طریقے سے تحریک انصاف کے رہنما اہلکار جو ہے وہ حکومت کے خلاف بیانات دے رہے ہیں, اس سے بھی یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں جماعتیں جو ہیں مسلم لیگ نون کی جو اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت ہے مرکز میں, وہ اور تحریک انصاف جو ہے وہ ایک پیج پر نہیں ہے, اور یہ سیاسی اختلافات ہے. اور ہمیشہ جو ہے ملک کو جو نقصان ہوا ہے چاہے وہ اقتصادی ہو یا دہشت گردی کے حوالے سے ہو, وہ سیاسی صورتحال کی وجہ سے جو ہے وہ نقصانات ہوتے ہیں. اور اب بھی جو ہے ہم نے دیکھا کہ جون جون اختلافات شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں, دہشت گردی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ مہنگائی کی چکی میں بھی پس رہے ہیں. دیکھیں ابھی جنوبی وزیرستان میں ایک ہیں مفتی کفایت اللہ, انہوں نے بھی ایک دو روز قبل جو ہے ایک بیان دیا, بہت خطرناک ان کا بیان تھا. انہوں نے شریعت کے نفاذ کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں جو بھی ہلاک ہو آپ انہیں شہید کہیں. تو آپ اس سے نظر لگا لیں کہ بھئی وہاں کے پھر احساسات و جذبات کیا ہوں گے عوام کے. تو اسی طریقے سے پاکستان میں اگر تمام سیاسی جماعتیں مذہبی جماعتیں فوج سمیت مل بیٹھ کر جو ہے کوئی لائحہ عمل تیار کریں دہشت گردوں کے خلاف, دیکھیں دہشت گردی یا دہشت گردوں کا کوئی دین ایمان نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے. دہشت گرد جو ہے صرف اور صرف جو ہے یا پیسے لے کر یا اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے جو ہے وہ دہشت گردانہ کاروائیاں کرتے ہیں, اس میں جو ہے عام عوام بھی جو ہے اپنی جان کھو دیتے ہیں اور اس طرح سیکورٹی فورسز کے اہلکار بھی. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے جو ہے پولیس اہلکار جو ہے وہ جاں بحق ہوئے تھے دہشت گردانہ حملوں میں, اور اس طرح ٹریفک پولیس کے افراد بھی جو ہے. لیکن جب تک جو ہے آپ مل بیٹھ کر جو ہے سیاسی طریقے سے ہم آہنگ نہیں ہوں گے, اس وقت تک آپ دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائی نہیں کر سکتے, اور دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائی کرنے کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ حکومت فوج اور اس طرح جو ہے سیاسی اور مذہبی جماعتیں ایک پیج پر ہوں, اس لیے کہ جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہوتی ہیں وہ پورے پاکستانی عوام کے خلاف بھی ہے اور حکومت کے خلاف بھی ہے.
جی آصف درانی صاحب, اطلاعات یہ ہیں کہ صادق خان صاحب کابل کا دورہ کرنے والے ہیں قریب, آپ بھی ظاہر ہے کہ جب نمائندے خصوصی تھے افغانستان کے امور میں پاکستان کی حکومت کے تو آپ بھی دورہ کیا کرتے تھے, تو ان دوروں سے کچھ فائدہ ہوتا ہے آپ کے خیال میں, یا آپ جو صورتحال پیدا ہوئی یہ دورہ کتنا مفید اور مؤثر واقع ہو سکے گا؟
دیکھیں یہ رابطے جو ہیں وہ ایک پروسیس کا حصہ ہوتے ہیں, اس میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کو کوئی میتھمیٹیکل جواب نہیں ملتے, یہ ایک پروسیس ہوتا ہے.
جی جی
بات چیت چلتی ہے تو پھر کچھ جو ہے مسائل حل جو ہو جاتے ہیں, کچھ رہ جاتے ہیں, پھر کچھ نئے مسائل آ جاتے ہیں. یہ ایک مکس پیکج ہے, اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں نومیدی کی ضرورت نہیں ہے اور نہ یہ ہے. اس پروسیس میں بہرحال ایک جو آپ ٹیررزم کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک ٹیررسٹ کے پاس انیشیٹو ہوتا ہے اور وہ وقت اور جگہ کا تعین کرتے ہیں, اچھی جو حکومتیں جو ان کو کاؤنٹر کرتے ہیں وہ بہرحال اپنے اقدامات لیتے ہیں, اس میں انٹیلیجنس فیلئرز بھی آ جاتے ہیں, چیلنجز اپنی جگہ موجود ہیں, لوکل پالیٹکس ہے اس کا بھی مسئلہ ہے, پھر یہ ٹیررسٹ جو ہیں ان کو جو ہے لوکل پاپولیشن کو دوست دھمکی کے ذریعے بھی کر لیتے ہیں. اب اس وقت کا ماڈل آف انڈا یہ ہے کہ وہ جس علاقے میں جا رہے ہیں وہاں کہتے ہیں اپنے گھر کا ایک فرد دو جہاد کے نام پر, جہاد کے لیے, یا پھر اتنے پیسے دو. تو یہ اس طرح کی دوست دھمکی ہے, اور اس میں اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر اس گھر کو جو ہے وہ جانی نقصان بھگتنا پڑتا ہے یا ان کے گھر وار جلا دیتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں, تو حکومتوں کو احتیاط سے چلنا پڑتا ہے. یہ اس طرح سے پبلکلی جو ہے وہ اس کے مسائل نہ حل ہو سکے, نہ آپ اس کا انالائز کر بھی لیں تو اس کا مسئلے کا حل آپ کے سامنے نہیں آتا.
یہ جن چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا, یہ جن
ایک منٹ میں جملہ مکمل,
جی جی جی
آپ کے خدمت میں ہوں.
جی عنایت,
دوسرا یہ ہے کہ اس میں ایکسٹرنل فیکٹر جب آتے ہیں تو اس میں افغانستان ایک ایکسٹرنل فیکٹر, انڈیا جو ہے وہ فیکٹر ہے جو ان کو دودھ پلاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی طرف تو ابھی تک نہ آپ کے کسی بھی اس نے جو پارٹیسپینٹ ہے انہوں نے تو کوئی بات ہی نہیں, کوئی یہ سوال کرے کہ بھائی یہ کس طرح سے سروائیو کر رہے ہیں, کچھ پتا تو چلے کہ یہ جو ہے ان کے پاس یہ فنڈ کہاں سے آتے ہیں. تو یہ سوال آپ نے تو نہیں کیا, نہ آپ کے جو ہے باقی جو اینالسٹ ہیں انہوں نے, تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کے لیے آپ کو جو ہے
ابھی آپ نے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو جہاد کے نام پر لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک بندے کو جو ہے ہر حال میں جو ہے وہ جہاد کی راہ میں بھیجیں ورنہ ان کو جانی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے, یہ جو شدت پسندی ہے اس کو کم کرنے کے لیے آپ نہیں سمجھتے کہ جو علماء ہیں مذہبی رہنما ہیں ان کو آگے آنا چاہیے؟
بات یہ ہے کہ یہ جہالت کی حدود کوئی نہیں, اس میں علماء جو ہے ان کے سامنے کی بات ہے, علماء بھی جو ہے ان کو شہید کیے گئے ہیں, انہیں کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں, تو وہ علماء کی طرف سے بھی جو ہے یہ کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس لیے یہ ایک لمبا پروسیس ہے, لانگ گراؤنڈ بیٹل ہے, لیکن الٹیمیٹلی اسٹیٹ جو ہے بہرحال پاورفل ہوتی ہے.
اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس عزیزی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے, بہت شکریہ. حدیث صاحب آپ کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, اور آصف دورانی صاحب کا بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ. Thank you.